شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آج آپ کو ایک عجیب و غریب عبرتناک واقعہ سناتا ہوں. مجھے پنجاب سے کسی اسلامی بھائی نے فیصل آباد سے اخبار کی کٹنگ کی فوٹو کاپی بھیجی تھی. بڑا عبرتناک واقعہ تھا. اس کا لب لباب اس واقعہ کا یہ ہے کہ یہ کم و بیش سن 1973 سن عیسوی کا واقعہ ہے. ایک شخص بڑا نمازی تھا، پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا تھا، حاجی بھی تھا، سخی بھی بہت زیادہ تھا، غریبوں کی تو بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا، بیواؤں کی لڑکیوں کی شادیاں کرا دیتا، اور اخلاق بھی اس کا بہت اچھا تھا، ملنسار بھی زبردست، لوگ بڑے متاثر تھے. وہ بہت مطلب محبت والا اور نیک مطلب یعنی کہ بندہ وہ سمجھا جاتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، لوگ مطلب یعنی کہ کافی تعداد میں اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اسے قبرستان لے جایا گیا. اس کی قبر کو جب کھودا، قبر جب خود کر تیار ہو گئی تو یکایک خود بخود وہ مل گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی تو گڑا تھا اور یہ بالکل زمین برابر ہو گئی. دوسری جگہ انہوں نے قبر کھودی، جب وہ خود کر تیار ہو گئی تو بھی اسی طرح مل گئی. تین چار قبریں ان لوگوں نے اس طرح کھودی. اب پریشانوں کے چکر گیا، آخرکار ایک قبر میں اتنی گنجائش انہوں نے پائی کہ جوں توں میت کو ان لوگوں نے اتار دیا اور مٹی وٹی دے کر یہ لوگ پلٹے. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رہا. ابھی پلٹ کر یہ چند ہی قدم چلے تھے کہ انہیں مطلب چیخوں کی آواز سنائی دی. تو گھبرا کر جب لوگوں نے قبر کی طرف دیکھا تو قبر پھٹ چکی تھی، اس سے دھواں اٹھ رہا تھا. تو یہ سارے کے سارے سر پہ پیر رکھ کے بھاگے اور آ کر انہوں نے اپنے وہیں مطلب یعنی کہ میت کے گھر آ کر دم لیا. گھر والوں کو ماجرا سنایا، سب بڑے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے. یہ حاجی صاحب بھی تھے، نمازی صاحب بھی تھے، با اخلاق بھی تھے، ملنسار بھی بہت تھے، غریبوں کی دعائیں بھی بڑی لی انہوں نے کہ بڑی امداد کی غریبوں کی، بڑی بیواؤں کی دعائیں لی کہ بڑی یتیم بچیوں کی انہوں نے شادیاں کرائیں. ایسا نیک بندہ جس سے سارے لوگ خوش ہیں، سب متاثر ہیں، اس بندے کی قبر کا یہ بھیانک انجام کیوں؟ इसकी बात लोग टोह में पड़े कि आखिर क्या राज क्या है। ज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, बड़ा अच्छा आदमी था। तो जब इसकी टोह में लोग पड़े तो उसकी मतलब है कि जिंदगी यूं सामने आई कि ये शख्स अव्वलन बड़ा गरीब था मगर काफी एजुकेशन थी उसकी, यानी कि दुनियावी तौर पर तालीम याफ्ता था। लिहाजा उसने कोई सोर्स लगाकर किसी सरकारी महकमे में नौकरी इख्तियार कर ली। उमूमन मतलब अब ये मतलब तासुर है, अच्छी नौकरी मिल रही, उसमें रिश्वत की आमदनी बहुत थी, तो उसने रिश्वत लेनी शुरू कर दी। मुफ्त का माल आया तो कौन छोड़ा, उसने जनाब देना शुरू कर दिया। उसकी जो सीट थी बड़ी पावरफुल थी और बहुत उसको रिश्वत आने लगी, यहां तक के उसने अपने जो बच्चे थे ना, हर बच्चे के नाम पर 4-4 लाख रुपए बैंक बैलेंस बना लिया, गांव में जमीनें खरीद ली, अपनी बीवी के लिए कुछ उतनी ही रकम उसने बैलेंस कर लिया। उसी दौलत से वो गरीबों की मदद भी करता। आज भी देखो स्मगलर जो है गरीबों की बहुत मदद करते होते हैं, बड़ी शादियां वादियां करा देते हैं, या ये रिश्वत खोर होते हैं या हराम की रोजी कमाने वाले। उमूमन रिश्वत से वो नहीं बचते, सूद से वो नहीं बचते, मिलावट वाले माल से वो नहीं बचते, धोखा देने से वो नहीं बचते, टैक्स की चोरी करने से वो नहीं बचते। तो जनाब ये वाला उसने बड़ी मतलब है निके लोगों की इमदादें की थी, लेकिन सब किया था हराम माल से। हज भी किया था तो हराम माल से, शादियां कराई थी तो हराम माल से, गरीबों की इमदादें करी थी तो हराम माल से, हो सकता है मस्जिदों में चंदे दिए हो तो भी हराम माल से, मदरसों में चंदे दिए हो तो भी हराम माल से, सब उसके पास कमाई रिश्वत की थी। वो इस रिश्वत खोरी की वजह से वो अजाब में गिरफ्तार हो गया। अब जनाब घर वालों ने चार मौलानाओं का एहतमाम किया, चार मौलवी साहिबान का, कि वो जाकर रोज इसकी कब्र पर यानी कि तिलावत करें, और कई रोज तक मुसलसल उनको बिठा रखा कब्रों पर कि वो तिलावत करते रहे। तो चंद रोज तक वो मौलवी साहिबान बैठे रहे तिलावत करते रहे। तो बाद में मौलवी साहिबान ने बयान ये दिया कि कब्र के करीब जो जमीन थी वो मुसलसल हिलती रहती थी और कब्र के अंदर से इस तरह की चीखों पुकार सुनाई देती थी जैसे अंदर कोई जंग छिड़ी हुई और मार कुटाई हो रही है। जमीन इस कदर हिलती थी कि उस पर बैठना मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। बाद उन्होंने ये कहा कि कब्र का अजाब जो था वो तिलावत की बरकत से कम तो हुआ लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया और सोचने की बात है। हदीसों में तो पहले ही बता दिया गया मगर ये इस तरह के वाकियात जो होते हैं ये भी बड़ा मतलब है कि लोगों पर असर अंदाज होते हैं। शरफ सुदूर ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें तो इस तरह के बेशुमार वाकियात इन्होंने नकल किए, अवामी वाकियात, ताकि लोग मतलब इबरत हासिल करें। खैर ये वाकया तो सन 73 का है, चरो सुदूर तो बहुत पुरानी अरबी किताब है, उर्दू में तर्जमा भी उसका मौजूद है। तो ये मेरे प्यारे प्यारे सही भाइयों, हदीसों में वैसे ही रिश्वत की मजम्मत बहुत आई। मिसाल के तौर पर एक हदीस शरीफ में फरमाया अर राशि वल मुत्तशी फिन्नर, ये रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। राशि कहते हैं रिश्वत देने वाला, लेकिन उर्फ आम में राशि उसको कहते हैं जो रिश्वत लेता हो। उर्फ आम में हमारे यही मतलब है कि रवाज है कि ये राशि अफसर, राशि पुलिस वाला, राशि फुला, ये राशि महकमे वाले, इस तरह मतलब है कि उर्फ में राशि रिश्वत लेने वाले को कहते हैं, और सही मानों में जो है राशि उसके माना है रिश्वत देने वाला। तो बहरहाल ये हदीस शरीफ में ये तंबीह मौजूद है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम। बल्कि मजीद फरमाया कि एक हदीस शरीफ में कि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले और इन दोनों के दरमियान दलाली करने वाले पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, और जिसके बारे में खुद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते कि रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले और इन दोनों के माबैन दलाली करने वाले, इन सब पर लानत। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको इस तरह मतलब के नाराज होकर इस तरह की दुआ कर दें उसके लिए, हालांकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी किसी के लिए ये दुआ कर दें कि उस पर लानत, आप बताइए कि वो फिर अल्लाह की रहमत से दूर होगा या नहीं, वो किस तरह बचेगा। तो ऐ सरकारी महकमों में काम करने वाले, अगर तुम भी रिश्वत के लेन देन में फंसे हुए हो तो ये वाकया तुम्हारे लिए सरासर इबरत है। सियालकोट में भी गालिबन अभी चंद माह पहले इस किस्म का कोई वाकया हुआ था, अखबारी कटिंग तकसीम करते थे लोग, फोटो कापियां उसकी मेरे हाथ में भी आई थी, اس میں بھی اسی طرح کا تھا کہ ایک پولیس افسر مر گیا تو لوگ مطلب انہیں اس کی قبر کھودتے تھے اور وہ مطلب انہیں کہ واپس مل جاتی تھی یا ٹیڑھی ہو جاتی تھی, اور پھر جوں تو مطلب انہیں چار پانچ قبریں کھودنے کے بعد ایک قبر میں اس کو مطلب انہیں کہ لوگوں نے زبردستی ٹھونس دیا اور لوگ توبہ استغفار کرتے ہوئے لوٹ گئے, اور بڑا یعنی کہ اس گاؤں میں یا اس شہر میں جہاں بھی یہ واقعہ ہوا تھا پنجاب میں کہیں ہوا تھا غالباً, تو وہاں اس کا بڑا شہرا رہا چرچا. رشوت کے لین دین والوں کی قبریں شاید یوں پھر مل جاتی تو بظاہر ملنا یہ کبھی کبھی دکھا دیا گیا تاکہ لوگ ڈریں, ورنہ یہ کہ سب کی مل جاتی ہوں گی. ویسے بھی جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے, بے نمازی سے بڑھتا جرائم پیشہ کون ہو, نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی منڈاتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے ڈرامے دیکھتا ہے ٹی وی اپنے گھر پہ رکھتا ہے, اگرچہ یہ سارے کام جو میں نام لے رہا ہوں جن کے یہ معیوب نہیں رہے, لیکن ہم لوگوں کی نزدیک معیوب نہ رہنا یہ کوئی مطلب ہے کہ کمال نہیں ہے. اللہ رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند پر طے ہوتا ہے سارا معاملہ. تو اس طرح کے جو بھی مطلب ہے کہ جرائم پیشہ لوگ ہیں مجرمین ہیں وہ جب اپنی قبر میں جائیں گے تو ذرا قبر تو ملے گی آپس, اور قبر پھر اس طرح اس کی دیواریں ملتی ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ڈر جاؤ اللہ کے قہر سے اور لرز جاؤ اس کے غضب سے, اور اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کر, اور رشوت کے لین دین سے باز آؤ. لوگ بلا وجہ بھی رشوت دیتے, بلا وجہ بھی, یا تھوڑا بہت مطلب انتظار کا معاملہ ہوتا ہے تو خامہ کا رشوت دے کر اپنا کام جلدی نکلوا لیتے, چلو بھائی جلدی نکل جائے گا جان چھوڑ جائے گی, اس طرح مطلب انہیں کہ جدوجہد نہیں کرتے لوگ, اور دل اس قدر سیاہ ہو گیا کہ بالکل اس کو کوئی برا سمجھتا ہی. آج جو مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں اجتماعات میں آتے ہیں وہ تو بہت ڈرتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار اور چالاک سمجھتے ہیں, اور مولانا اور بیچارے نیک لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں بدھو لوگ ہیں ان کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس طرح کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ سمجھدار وہ اس قسم کے مطلب نے گناہ کرتے ہوئے بالکل انہیں کوئی احساس نہیں, اور بے شمار مطلب انہیں کہ دنیاوی کام اور بے شمار ایسے مطلب انہیں کہ دنیاوی طور پر جاب ایسے ہیں کہ جس میں رشوت کے بغیر وہ کام نہیں نکلتے, تو پھر بھی برملا لوگ مطلب انہیں کہ وہ کام کرتے ضرور ہیں, اس لیے کہ بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے, ہمارے پاس بہترین فرنیچر ہو, ہمارے پاس یہ بھی ہو, ہمارے پاس وہ بھی ہو, چمکیلی گاڑی ہو, ایشو عشرت کا تمام ساز و سامان ہو, تو اس لیے مطلب وہ یہ کام کرتے ہیں. یا دوستوں ان کے گھر والے مجبور کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں, اور اس کی نشاندہی بھی اللہ کے پیارے محبوب محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے فرمایا. اس مضمون کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ اپنا ایمان بچانے والا ایسا ہوگا جیسے کہ لومڑی پہاڑ میں سے جو سوراخ ہوتے ہیں ایک سوراخ سے بھاگ کر دوسرے سوراخ میں اپنی جان بچاتی ہے, غار میں چھپ چھپ کے جان بچاتی ہے درندوں سے, تو اس طرح اپنا ایمان بچانے والا بھی اسی طرح اپنا ایمان بچا پائے گا کہ وہ بھی مطلب چھپتا پھرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے, پھر ہم کیوں کر مطلب ہے کہ اس طرح خلوت کر سکیں گے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ خلوت کی اجازت ہو جائے گی جائز ہو جائے گی, کہ انسان پھر تمہیں انسان اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہلاک ہوگا. بالکل کلیئر فرمایا, واضح فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہلاک ہوگا کہ ماں باپ انہیں مجبور کریں گے, ایسی ایسی فرمائشیں ان کے آگے رکھیں گے اور انہیں مجبور کریں گے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یہ بھی ضرورت ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, اور اس طرح ماں باپ کے مطلب ہے کہ دباؤ کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ حرام اور ناجائز ذرائع روزی کے اختیار کرے گا, اس طرح وہ برباد ہوگا. اگر ماں باپ اس کے مر چکے ہیں تو اس کے دیگر عزیز و اقربا جیسے بال بچے ہوئے یا بھائی بہن ہوئے ہے نا, اس کے دیگر عزیز و رشتہ دار اس کو مجبور کریں گے اور ایسی ایسی فرمائشیں اس کے آگے رکھیں گے کہ وہ مجبور ہو کر پھر حرام کی طرف مطلب انہیں کہ دست اندازی کرے گا اور حرام روزی وہ کمائے گا. تو یہی ہوگا, تیری بہن کی شادی کرنی ہے تو پیسے کیسے چلے گا, اتنے اتنے پیسے چاہیے تجھے, وہ کام تو کرنا ہی ہوگا, ملاوٹ والا مال تو بیچنا ہی پڑے گا, مجبور بالکل مجبور کیا جائے. آج بھی یہ میرے آقا مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پر میں قربان ہو جاؤں. 1400 سال پہلے پیشن گوئی کہ بہت اور آئے گا کہ انسان کی ہلاکت والدین کے ہاتھوں, اس کے گھر والوں کے ہاتھوں ہوں. انہیں جو ایسا کرتے, جو نہیں کرتے ان کی بات نہیں, جو ایسا کرتے ان کو سوچنا چاہیے. ان کو بجائے مجھ پر غصہ کرنے کے لیے, مجھ پر بھن بھنانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرنا چاہیے. میں نے خود پڑھی ہے حدیث, اس کا مضمون پیش کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ہاتھوں ہلاکت ہوگی. تو ایسے ماں باپ جو حرام روزی کے لیے مجبور, سارے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے لیکن ہمارا ایسے ماں باپ ہوں گی کبھی بھی, اب فی زمانہ نہیں ماں باپ روتے اس وجہ سے کہ تم مطلب یعنی کہ حرام روزی بھی ہے تو بہرحال کسی صورت سے دلاؤ. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ کی خدمت ہر صورت میں ان کو کما کر کھلانا چاہیے, لیکن بات یہ کہ حلال روزی کھلانا چاہیے. حرام روزی کھلانے پر آپ پابند نہیں, اس پر آپ مطلب متکلف نہیں کہ آپ کو اس کا بھی مطلب یعنی کہ آرڈر ہو کہ بھائی یہ حرام ہے تو بھی لاؤ, نہیں. حلال روزی, حلال طیب روزی, پاک روزی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب غور کیجئے, خوب سوچئے, میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رشوت ستانی کس قدر بھیانک انجام کی موجب ہو سکتی ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں, جو شخص کسی قوم کا وادی یا افسر یا قاضی مقرر ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہو. اس حاکم کا جو مقرر ہے اپنی قوم پر, وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوگا. پھر اگر یہ رشوت لینے والوں میں سے نہ تھا اور اس کے تمام فیصلے جو تھے وہ انصاف پر مبنی تھے, نا انصافی نہیں کی, غور کریں, اگر اس کے فیصلے حق و انصاف کے مطابق تھے اور اس نے رشوت نہیں لی تھی تو وہ آزاد کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ رشوت خور تھا اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے حق کے خلاف کر دیا کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ 500 برس کی گہرائی میں جا گرے گا. اگر کوئی اس قسم کا آدمی بیٹھا ہو, اللہ کرے وہ لرز جائے, اللہ کے عذاب سے لرز جائے, کہ میں تو ایمان سے خیر خائی کی بات کر رہا ہوں, امت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں, میری کوئی ذاتی معاملہ نہیں, مجھ پر کوئی کیس نہیں چل رہا, نہ مجھے الحمدللہ کبھی کسی کورٹ میں کوئی رشوت دینے کی نوبت آئی ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائیں بھائی, تو یہ سارے کا سارا معاملہ عموماً, ہاں آپ کو اس میں صحیح لوگ بھی ملیں گے, صحیح لوگ بھی سنیں کہ جو رشوت نہیں لیتے, لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کا پھر راستہ جو ہے نا وہ ہر طرف سے روکا جاتا ہے. جو رشوت خور ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے اس کا راستہ روکتے ہیں اور اس کی ترقی کے وہ معنی ہوتے ہیں, اس کو آگے نہیں بڑھتے. یہ دنیا میں آزمائش ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں, کسی صورت سے اس دنیا کی زندگی کو جیسے تیسے لپیٹ کر گزر جانا, اور اصل زندگی میرے پیارے پیارے سنگ بھائیوں آخرت کی زندگی, اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے. کہ جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے زندگی جیسے بھی گزر رہی ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا بس اسی پر غور کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ زندگی سوراخ کی سی ہے. انہیں مطلب حباب کہتے ہیں بلبلے کو, اور بلبلا جو ہے یہ غالباً 1 انچ کا 50,000واں حصہ اس کے مطلب یعنی کہ موٹائی ہوتی ہے, موٹائی نہیں ہوتا. بلبلے کی جو دیوار ہوتی ہے وہ غالباً 1 انچ کے 50,000واں حصے کی ہوتی ہے. کوئی اس کی حیثیت نہیں, بلبلا اٹھا اور پھٹ گیا. تو کسی نے کہا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, کہ یہ ہماری زندگی جو ہے یہ مطلب ہے کہ بلبلے کی مانند ہے, اب پھٹا کیا پھٹا. اور حقیقت ہے کہ روز بلا ناغا ہزاروں بلبلے پھٹتے ہیں دنیا میں, ہزاروں بلبلے آپ کے کراچی میں نہ جانے روز کتنے بلبلے اس طرح پھٹتے ہیں, کتنوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں پچھلے دنوں ایک کولڈ اسٹوریج چلا گیا اپنی عبرت کے لیے, تاکہ میں کچھ مطلب اپنی عبرت کا سامان کر سکوں. ابھی تک وہ منظر میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے, لاشیں اوپر تلے بے ترتیب پڑی ہوئی تھی. ایک نوجوان تھا, اس کا گلا بالکل کٹا ہوا جس میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے, لاش تھی اس کی. ایک جوان عورت چادر تھی, اس پر جوان عورت تھی, اس کا پرسوں کسی نے گلا گھونٹ دیا تھا بتایا گیا, اور وہ لاش بالکل تازہ تھی, بالکل جوان تھی. سوچتا رہا کہ کل اس نے شادی بھی کی ہوگی और बड़े परगम बाजे भी शायद बजे होंगे, बैंड बाजे, वो ढोलक बजी होगी, मेहंदियां लगी होंगी, बड़ी रोशनियां हुई होंगी, पता नहीं क्या क्या धुएं मची होंगी, मेहंदियों की रस्में हुई होंगी, बड़ी बलाएं ली गई होंगी, बड़े छल्ले उसको पहनाए गए होंगे, बड़े तावीज उसके डाले होंगे उसकी हिफाजत के लिए, और आज उसकी लाश इस कसम कुर्सी के आलम में पड़ी है। वहां वो लाशें होती हैं जिनके वारिस अभी तक नहीं मिले होते, एक्सीडेंट वगैरह की लाशें, कत्ल के केस के वारिस आकर ले जाए तो ले जाए, वरना वो इंसानियत के खिदमतगार जो बनते हैं डॉक्टर, उनके हवाले कर दी जाती है और बस वो हशर करते हैं कि अलमान। फिर उस लाश, एक नौजवान को मैंने देखा, वो मेरी निगाहों में फिर रहा है, उसकी लाश, उसके गर्दन पर इस तरह छुरी फिरी जिसे बकरा जिबा करते हैं। दो नौजवान देखे कि वो नौजवान थे बेचारे, वो दरिया में डूब कर मरे थे, इस बेकसी के आलम में पड़े थे, इनकी टेढ़ी पेंटें और ये टेढ़ी शर्ट इनके, और फैशन के कपड़े और ये इनके संवार कर रखे हुए बाल, पता नहीं उनका क्या, इस बुरी हालत में पड़े थे। तो कुछ मचाने बनी हुई थी उस कोल्ड स्टोरेज में, एक मचान पर मैंने देखा तो वो एक मतलब हड्डियों का ढांचा था। तो मैंने उससे पूछा जो इसका रखवाल था, निगरान था, ये क्या है? उसने बताया वो बच्चों को जो अगवा कर जाते, नाबालिग बनता था बेचारा, वो चेहरा वाला नहीं नजर आता था उसका, यानी मतलब वो हड्डियां थी, खोपड़ी भी जगह जगह से शिकस्त आती उसकी। तो बोला कि वो ये अगवा करके ले आते हैं बच्चों को, फिर बुराई करके मार मूर देते हैं, ये इस तरह का केस है, और झाड़ियों से मिली है ये लाश, तो गोश्त नहीं था उसमें, बस वो पसलियां और हड्डियां और ये इसकी रीढ़ की हड्डी थी, उसकी मतलब खोपड़ी थी, चेहरा था लेकिन उसमें गोश्त नहीं था। बड़ा डरावना मंजर वो पेश कर रहा था, बड़ा यानी उस कोल्ड स्टोरेज के भयानक करने में उसका भी एक हाथ था, अजीब मतलब खौफनाक वो मंजर था, वो ढांचा इस तरह पड़ा था, पता नहीं चंद माह पहले बेचारा अगवा हुआ होगा, अपनी माँ का दान होगा, बाप की आंखों की ठंडक होगा, इसकी पैदाइश के लिए पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने जतन किए होंगे, खूब इसको स्कूल पढ़ाया होगा, स्कूल पढ़ाने के लिए हजारों रुपए उस पर खर्च किया होगा, पता नहीं इसके बारे में माँ की ये ख्वाहिश होगी कि इंजीनियर बनेगा, बाप चाहता होगा शायद ये डॉक्टर बनेगा, मेरी खिदमत करेगा। राज ये बच्चा इस हालत में बेचारा था कि न इसकी माँ को पता होगा न इसके बाप को पता, वो अभी तक रोते होंगे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा भाई इतने साल से भाग गया, मेरा बेटा इतने साल से लापता है, बोलते हैं, तो ये इस तरह की लाशें होती है कि ये बेचारे यही समझते हैं यही भाग गया, फिर वो अमीरों के पास दौड़ते हैं तो वो मतलब मैंने कुछ पैसे लेकर बताते हैं कि वो फुला मजार पे, तो वो भाग भाग के लोग उधर जाते हैं, फिर बोलते हैं जी नहीं वो तो वो फुला मतलब मैंने के वो कब्रिस्तान में, तो वहां लोग जाकर देखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं वो मलंगों के साथ मिल गया तो वहां जाकर इसको ढूंढो, तो इस तरह वो बेचारों को दौड़ाते रहते हैं, और बसा औकात इनकी पोजिशन ये होती है जो मैंने देखी। सबके लिए जरूरी नहीं कि जो भाग जाते हैं उनका आशर यही होता हो, लेकिन ऐसा भी होता है। तो बहरहाल ये कि वो मंजर इतना, मेरे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मैं आपकी इबरत के लिए अर्ज कर रहा हूं, मैं सिर्फ इबरत के लिए गया था, कभी कभी मैंने पहले भी ये मनाजिर देखे इबरत के लिए जाकर, कि ताकि कुछ मुझे एहसास हो कि मेरी औकात क्या है, अगर इस तरह मतलब को उठा गया मार के फेंक दिया या एक्सीडेंट में कुचल गए सूरत बदल गई तो क्या होगा। एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी देखा हमने, उसकी पूरी रान कटकर अलग पड़ी थी और उसके सर तो इस तरह पिचका हुआ था कि इसकी मिसाल मौसम्बी से, या मैं दूं आपको कि मौसम्बी या सेब अगर पहिए के नीचे आ जाए जो पिचक जाए, तो इस तरह पिचक गया था, और गरीबन करीब ही उसके भेजा रखा हुआ था, और उसके हर तरफ से वो कटा फटा हुआ था, बिल्कुल लाश उसकी पिचकी हुई थी। तो ये बताया कि ये ट्रेन में कट गया था, अब पता नहीं ये बेचारा रोजी कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए निकला होगा या किस काम से गया होगा, माँ बाप उसके इंतजार कर रहे होंगे या बाल बच्चे उसके इंतजार कर रहे होंगे कि अब्बू अभी आएंगे, बच्चे राह तक रहे होंगे कि अब्बू अभी आएंगे, अब्बू अभी आएंगे, और किसको पता कौन इसका वाली कौन इसका वारिस। अब्बू तो यहाँ इस हाल में कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं कि अगर कमजोर दिल का अगर इसका बेटा हो या उसकी बीवी हो तो वो भी हार्ट फेल हो जाए, वो मतलब उसकी शक्ल बनी हुई थी। अफसोस कि नेकी की निशानी किसी पर नजर नहीं आई, मेरी आंखें मतलब इस काबिल नहीं, सभी दाढ़ी मुंडे मुझे नजर आए बेचारे। तो इस तरह मतलब ये कि आप कौन इसमें मुसलमान था कौन गैर मुस्लिम था कुछ पता नहीं चलता था, बस अल्लाह ताला इनमें जो जो मुसलमान था इनकी मगफिरत फरमाए, जो काफिर था उसकी बख्शिश की दुआ मांग नहीं सकते हम, है ना, कि काफिर की मगफिरत की दुआ करना खुद कुफ्र है, नहीं कर सकते, ये अल्लाह का अटल फैसला है, काफिर की वो कभी नहीं पूछेगा। तो भारत मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ आपको इबरत के लिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम आज मतलब यानी कि तंदुरुस्त हैं, तवाना सेहतमंद हैं, तंदनाते फिरते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बड़ी इज्जत होती है, बड़ी आवभगत होती है, लोग बड़ा चूमते चाटते हैं, बड़ी वाह वाह करते हैं, है ना, बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, कोई बोलता है कि फूल झड़ते हैं, کوئی بور بھی ہوتا ہے، نہ طرح طرح کے مطلب لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والا انجام جو ہے وہ بہت عبرتناک ہے۔ یقین مانے اگر جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا، مرنے والے کو جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا، حساب کتاب بھی نہ ہوتا، قبر کے سوال جواب بھی نہ ہوتے بالفرض، تو جو حالت مرنے کے بعد جسم کی ہوتی ہے، جو میں نے عرض کیا بدبو کی، یہ عالم کے دماغ پٹا جائے، یہ حالتیں دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ اسی میں بہت ساری عبرت ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اے نادان تو کیوں مغروری کرتا ہے، کیوں پھولا سماتا ہے، زمین پر کیوں پیر پٹک کر چلتا ہے، کمزوروں کو کیوں دباتا ہے، کہ تیرا آغاز ایک گندا قطرہ ہے اور تیرا انجام ایک سڑا ہوا مردہ ہے۔ پھر بھی بندہ پھولا نہیں سماتا، خوب فیشن کرتا ہے، خوب مطلب اینٹتا ہے، انجام کتنا بھیانک ہے، فیشن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے نکالے جائیں گے، لاکھ چیخو لاکھ چلاؤ تمہاری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی قسم پرسی کا عالم تھا کہ کوئی ان پر رونے والا نہیں تھا، کوئی ان سے ہمدردی کا بول بولنے والا نہیں تھا، کوئی حسرت اور افسوس کرنے والا نہیں تھا، ایسی بے کسی کے عالم میں بےچارے پڑے تھے۔ اللہ تو میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم میں سے بھی کسی کی موت آ جائے، موت تو آنی، اگر کولڈ اسٹوریج میں اشر نہیں ہو تو قبر میں ہی اشر ہو، لاش کا اشر قبر میں بھی بہت ہی مطلب ظاہر ہے کہ سڑتی ہے، گلتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں، پیٹ پھٹتا ہے، تو آپ نے کبھی جانوروں کے مردے تو دیکھے ہی ہوں گے کہ ان کا پیٹ پھولتا ہے، مرے ہوئے بکرے یا گھوڑے یا آپ نے دیکھے ہوں کہ بھینس دیکھی ہو، پیٹ خوب ڈھول کی طرح پھولتا ہے، پھولتا جاتا ہے، تو یہ پھول پھول کے پھر آخر پھٹتا ہے، تو اس طرح انسان کا پیٹ بھی پھولتا ہے، خوب پھولتا ہے، پھول پھول کے قبر میں وہ بھی پھٹتا ہے اور کیڑوں کا وہ نوالا بنتا کیڑے، لیکن اب عبرت نہیں، کوئی مر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے روتے ضرور ہیں، بہت مشکل، لیکن نفسیاتی طور پر روتے ہیں، ہائے میری جوانی کا، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، میرے گھر کی رونق چلی گئی، یہ بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، یہ ہنستا تھا تو ہمارا غم دور ہو جاتا تھا، یہ کیسا کما کما کر لاتا تھا، ہمارا یہ کام کر دیتا تھا، وہ کام کر دیتا تھا، بازار لے آتا تھا، سودا سلف لے آتا تھا، دکان سنبھال لیتا تھا، پوری اتنا قابل ہو گیا تھا، یعنی سارے یہ چکر ہوتے ہیں، آخر کا کوئی چینل نہیں، برزخ کے سزا یا جزا کا کوئی چینل نہیں۔ یہ دور ہوتا تھا کہ ایک بزرگ قبرستان گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے کسی عزیز کی قبر پر کھڑی ہوئی تھی اور زار زار روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال، کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ قبر کے کیڑوں نے پہلے کون سے رخسار کو کھانا شروع کیا، پہلے تیرے کون سے رخسار کو کھانا شروع کیا۔ وہ بزرگ بڑے رقیق القلب تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ گش کھا کر گر گر بے ہوش ہو گئے، قبر کا بھیانک منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ موجود ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارا جو بھی مرتا ہم نفسیاتی طور پہ روتے ہیں، پھر آخر کار ہم بھول بھال جاتے ہیں اور وہی خوشیوں میں، رنگ رلیوں میں اور اپنی عشق خوشیوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ آئے کاش ہمیں عبرت ہوتی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی کا جنازہ جاتا تھا تو اس جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے تھے سب اپنے منہ پر پلو ڈال کر رو رہے ہوتے، اور یہ زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کہ آخر کس کے ساتھ بات کی جائے کہ میت کا عزیز کون ہے جس کو دلاسہ دیا جائے، سبھی روتے تھے، تو یہ رونے والے اس میت کی محبت میں نہیں روتے تھے، یہ رونے والے اس لیے روتے تھے کہ جس طرح اس کو اٹھا کر آج بے کسی کے عالم میں لے جایا جا رہا ہے، کل مجھے بھی اسی طرح جنازہ میرا بھی اٹھ ہی جائے گا، وہ اس لیے روتے تھے۔ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی جگہ سے گزرے جہاں میت ہو گئی، لوگ رو رہے تھے، میت کو رو رہے تھے، تو آپ پر ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ مرنے والا تین مقامات سے گزر گیا، یہ مرنے والا نظرات کی سختیوں سے گزر گیا، تمہیں گزرنا باقی ہے، یہ مرنے والا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوفناک صورت دیکھنے سے گزر گئے، تمہیں گزرنا باقی ہے، یہ مرنے والا برے خاتمے کے خوف سے فارغ ہو چکا، تمہیں ابھی اس منزل سے گزرنا ہے۔ تو اے لوگوں، یہ میت تو تین کٹھن منزلیں طے کر چکا اور تمہیں یہ تینوں کٹھن ترین منزلیں طے کرنی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی بجائے کہ تم میت پر ہو تمہیں اپنے اوپر رونا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، یہ سوچ ہوتی تھی، یہ مدنی سوچ ہوتی تھی۔ اور آج اگر کوئی اس طرح لوگوں کو کہے میت پر کہ تم اس کو کیوں روتے اپنے اوپر رو، تو لوگ مطلب بنے کہ اس میت کو بھول کر اس پر پل پڑے، میں ایسی جہالت کا دور ہے، بے شک پڑھے لکھے لوگ اس یہ پڑھائے کس کام کی جس میں دین کی سمجھ نہ آئے، یہ پڑھائی کس کام کی جس میں قرآن کی شدھ بدھ نہ آئے، یہ پڑھائی کون سی جس میں اللہ رسول کی معرفت تو حاصل ہی نہ ہو. تو وہ مطلب ہے کہ دین کا علم نہیں ہے کسی کے پاس، ایجوکیشن کتنی بھی ہے لیکن ہمیں تو چار کلمے نہیں آتے، ہماری ایجوکیشن اس کام کی. ہم ہائی ایجوکیشن کے حامل ہیں لیکن ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی، ہماری یہ تعلیم ہمیں کیا کام دے گی بتائیے. ہمارے پاس بہت بڑی سند ہے، بے شک بہت بڑی سند ہے، ہمیں وضو کے فرض تک نہیں معلوم. بتائیے وہ سند کیا ہمیں آخرت میں کام آئے گی، ہمیں عذاب قبر سے چھڑا لے گی؟ اللہ کیا ہمیں سرخرو کرا دے گی کہ ہمیں تو نہ وضو معلوم نہ نماز کے ارکان معلوم، کچھ بھی نہیں بولے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، علوم دنیا کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ مجھے کہنے دیجئے کہ علوم دین بھی سیکھنا چاہیے، کم از کم اپنے فرائض واجبات اور سنتوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے، کم از کم نماز جنازہ کا طریقہ تو ہمیں آنا ہی چاہیے. کہ ہمارے باپ کی لاش رکھی ہو اور اس بیٹے پر حیض ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اور حقیقت اسے حیض میں نے کہہ تو دیا لیکن اس میں سب گرفتار ہو گئے. اس لیے کہ آج کون بیٹا ہے جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے؟ کوئی ہو تو کم از کم یہ کہہ دوں ہاتھ کھڑا کر دے، ایک بھی نہیں ملے کہ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو، اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے کی اپنے اندر وہ ایبلٹی محسوس کرتا ہو. ایک بھی ایسا مرد اس دور میں ہمیں نہیں ملے گا جو اپنے عزیز ترین والد کی جس نے بچپن سے پال پوس کر جوان کیا اس کا جنازہ پڑھانے کا لائق نہیں ہے. اب کتنی بھی تعلیم حاصل کر لی میں نہیں سمجھتا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، بہت بڑا جاہل ایسا شخص کہ جس کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتی، اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، یہ کرے گا کیا؟ باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے اسے غسل دینا نہیں آتا. اب بتائیے اس کا کیا مطلب، اس کی سند کس کام ہے کہ اپنے باپ کو یہ غسل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ وہ ٹھیک ہے وہ نہیں دے سکتا، اس کی ہمت نہیں پڑتی، اس کو مطلب نہیں کہ وہ اتنا غمگین ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں یہ صورت نہیں. یہاں تو آتا نہیں نا غسل دینا، آتا ہی نہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں 1,00,000 روپے میری جیب میں، کوئی غسل میت کا طریقہ اٹھ کر مجھے سنا دے غسل میت کا سنت. میں نے بہت غسل میت کے دیکھے لوگوں کو، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ سنت کے مطابق غسل بھی دیتے ہوں، سنت کیا فرض بھی نہیں معلوم ہوتا ان کو. بہرحال یہ کہ اس میں آگے کیا سن، میں صحیح ہوں کہ اگر 1,00,000 روپے میں کہوں میرے جیب میں ہے، کوئی اسلامی بھائی ہزاروں ہیں، ایک مجھے کہہ دے کہ مجھے غسل میت کا مسنون جو انداز ہے وہ معلوم ہے، سنت کے مطابق میں غسل میت آپ کو سنا دیتا ہوں، 1,00,000 روپے دے دیں مجھے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے لیے تیار ہو جائے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ بہت سارے دعوت اسلامی کے ہمارے بھائی ہوں گے جو یہ طریقے جانتے ہوں. ماحول میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ واقعی مطلب یہ ہے کہ اب ہر شخص سوچے، جس کو نہیں آتا وہ اپنے اوپر سوچے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں کتنا مطلب لے کے مطلب کی دین سویا ہوں کہ میں اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے جوان بیٹے کی لاش کو نہلا نہیں سکتا، آنسوؤں سے اپنے چہرے کو تو نہلا لیا، لیکن افسوس کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے مطابق میں اپنے بچے کو غسل نہیں دے سکتا. اتنی حرمہ نصیبی ہے، اتنی بدقسمتی. خیر بدقسمتی صرف تمہاری نہیں، تمہارے باپ کی بھی ہے. تمہارے باپ نے آج تک یہ سکھایا بھی تو نہیں نا، والدین نے یہ باتیں سکھائی بھی تو نہیں نا، کبھی پوچھا بھی نہیں کہ تمہیں وضو کرنا آتا ہے یا نہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، تم نے جنازے کی نماز سیکھی ہے نہیں، وہ بھی بیچارے نہیں پوچھتے. وہ بارے میں کہ معاشرہ جو ہے وہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے اوپر کے بال تک بالکل یعنی کہ غفلت کی اتھا اندھیریوں میں، اے کاش کوئی روشنی کا مینار ہے، اے کاش کوئی ایسی شمع روشن ہو جائے جو اس غفلت کے اندھیرے کو دور کر کے مدینے کے نور سے ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے. اللہ کرے گا تو ایسا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ روشنی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذریعے پھیلتی رہے گی انشاءاللہ. اگر آپ سب اسلامی بھائیوں نے مل جل کر اس میں صحیح معنوں میں حصہ لیا اور اپنے فرض کو آپ نے محسوس کیا، اگر صرف الیاس قادری بولتا رہے یا دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں وہ بولتے رہے اور آپ صرف آ کر مہمان کی طرح سن کر چلے جائیں، تو یہ تحریک آگے نہیں بڑھے گی. بلکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور جتنا جانتا ہے، خواب و معاشرے میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان باتوں کو پہنچائے. اور اب جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ بھئی تمہیں جنازے کی دعا آتی ہے نہیں آتی، غسل میت آتا نہیں آتا، یہ اب سیکھے، یہ ایک اشارہ. میں نے ایک بار اس طرح کی باتیں کسی بیان میں کی تھی تو مجھے لیٹر آیا کہ آپ نے یہ باتیں تو کی، وضو کی اور نماز کی، اور پھر آپ نے یہ سکھایا نہیں. اب یہ اعتراض جو تھا میں اس کو احمقانہ نہیں کہتا، لیکن مجھے تعجب ضرور ہوا کہ اس بیچارے نے یہ نہیں سوچا کہ جس آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں، ڈیڑھ گھنٹے میں یہ وضو بھی سکھانے لگ جائے، نمازیں بھی سکھانے لگ جائے، اسلام مسجد بھی سکھانے لگ جائے، یہ سارا ہی سکھا دے، پھر باقی کام رہے گا کیا.
تو میں صرف آپ کو ایک ہنس دے سکتا ہوں، ایک نقطہ دے سکتا ہوں. ابھی آپ نے میں سارا اسلام یا ساری شریعت اول تو جانتا ہی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں بہت تھوڑا اور قلیل العلم ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو پوائنٹس دیے. اب ان نقطوں پر آپ نے کوشش کر، اور میں ایک دم سے اگر یہ باتیں بتاؤں تو آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گی. اب مثال کے طور پر میں جنازے کی دعا، چلو آپ کو میں ہنس کرتا ہوں، پوائنٹ مطلب یعنی کہ ٹون کرتا ہوں کہ جنازے کی دعا نہیں آتی لوگوں کو، شریعت کو ہم میں سے نہیں آتی. تو اب یہ اعتراض ہوگا آپ نے یہ تو کہا اور ہمیں سکھایا کیوں نہیں. تو اب میں اگر یہ سنا بھی دوں جنازے کی دعا تو آپ کو کہاں یاد رہے گا؟ اگر میں سکھانا شروع کر دوں صبح ہو جائے، پھر آپ بولیں گے دیر ہو. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمارے حلقے لگتے ہیں الحمدللہ اجتماع کے بعد، مگر آپ کو ٹائم نہیں ہوتا. تو اس طرح کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں مختلف مطلب مواقع پر، ہر جو میرا تو کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے. دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، جنازے کی دعا ہوئی، کھانے پینے کی دعا ہوئی، بازار کی دعا ہوئی، سواری کی دعا ہوئی، ہزاروں دعائیں. یہ مطلب وقتاً سکھائی جاتی ہیں. آپ آئیں گے، اپنا وقت عطا فرمائیں گے، ہوگا. اب اسی تو ایک ہی بیان میں پورا اسلام تو نہیں آ جائے گا، پوری شریعت تو نہیں آ جائے گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سنتیں ایک ہی بیان میں تو ہم نہیں سیکھ سکتے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو، توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دین کا کوئی حصہ عطا فرمائے.
شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سن